اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود 11 اپریل 1908 بوقت سحر. کسی مدرس کا یہ خط حضرت مولانا مولوی سید محمد حسن صاحب کی خدمت میں آیا تھا، جس میں اس نے مرزا احمد بیگ والی پیشگوئی پر اعتراض کیا تھا. حضرت مولوی صاحب معصوف نے حضرت اقدس کی خدمت میں بوقت سحر اس کا تذکرہ کیا. حضرت اقدس نے فرمایا، ایسے آدمی سے پہلے یہ دریافت کرنا چاہیے کہ آیا تم کلمہ گو بھی ہو یا کہ نہیں، اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سابقین پر بھی ایمان رکھتے ہو یا کہ نہیں. تعجب آتا ہے ایسے لوگوں کی حالت اور عقل پر کہ ہزار قسم کے نشانات دیکھتے ہیں، ان کی تو کچھ پرواہ نہیں کرتے اور نہ ان سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر جب ایک ایسے امر کو جو متشابہات میں سے ہوتا ہے بوجہ اپنی کم فہمی اور کم عقلی کے اس حقیقت کو نہ سمجھنے کے باعث اعتراض کرنے بیٹھتے ہیں، حالانکہ ان سے اگر یہ سوال کیا جاوے کہ اور جو ہزارہ بھیا نشان موجود ہیں ان سے تم نے کیا فائدہ اٹھایا، تو یقیناً ان سے کوئی جواب بن نہیں آتا. حالانکہ وہ امر جس کو وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے نشانہ اعتراض بناتے ہیں عین سنت اللہ کے موافق ایک امر ہوتا ہے، اور کوئی بھی نبی نہیں گزرا جو اس سنت سے باہر رہا ہو. بس اس سنت سے انکار کرنے والے کے ایمان کیسے خطرے میں آئے، وہ صرف ہماری پیش کوئی پر اعتراض نہیں کرتا بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کرتا ہے، اور اس طرح سے تو دوسرے تمام انبیاء کی بھی تکذیب لازم آتی ہے. دیکھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح حدیبیہ کا معاملہ، جس میں پاس بڑے بڑے اکابر صحابہ کو بھی ٹھوکر لگ گئی تھی، مگر پھر خدا نے ان کی دستگیری فرما کر ان کو بچا لیا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک تھے. پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سمر کے اظہار فرمانا کہ ابو جال مسلمان ہو جاوے گا، ما سوائے ان کے حضرت عیسیٰ کے 12 حواریوں کے 12 تختوں کا معاملہ، حضرت یونس نبی کی قوم کا معاملہ، حضرت موسیٰ کی زندگی میں بھی ایسا معاملہ موجود ہے، تو پھر ہم حیران ہیں کہ ایسا محترم مسلمان کہلا کر کس کس بات کا انکار کرے گا. یہ تو ایک بیہودہ بات ہے کہ جس بات کی سمجھ آئی اس کا انکار کر دیا. دیکھو ہماری اس پیش گوئی کی ایک ٹانگ تو اسی وقت پیش گوئی کے عین مطابق ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے ان لوگوں پر خوف طاری ہو اور انہیں صدقہ اور خیرات سے اور طرح سے جو انکسار کی جو بکا سے توبہ کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی مطابق اپنی سنت کے ان سے سلوک کیا. دیکھو حضرت یونس نبی کا قوم سے جو عذاب کا وعدہ تھا اس میں تو کوئی شرط موجود نہ تھی، اور صاف اور سری الفاظ تھے کہ 40 دن کے بعد تم پر عذاب نازل ہو جائے گا. پر جب ایک غیر مشروط اور قطعی پیش گوئی کا توبہ اور اضطراب اور گریہ و بکا سے ٹل جانا سنت اللہ کے مطابق ہے، تو پھر مشروط پیش گوئی پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے جس میں صاف یہ الفاظ موجود ہیں تو بھی فإن البلاء علی عاقبک. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب فتوح الغیب میں لکھتے ہیں، قد یوعد ولا یوفا، کہ بعض وعدے خدا تعالیٰ کے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پورے نہیں کیے جاتے. خود قرآن شریف میں متشابہات کا ذکر ہے، مومن اور کافر میں ایسے متشابہات سے تمیز ہو جاتی ہے، اور چھپے ہوئے مرتد اور منافق لوگوں کے الگ کرنے کا یہ ایک آلہ ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ اگر متشابہات نہ رکھتا تو دنیا ہی نہ رہتی. منافق کا قاعدہ ہے کہ اس کو دریا بہتا ہوا نظر نہیں آتا اور وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ خز و خاشاک کی طرف جھک جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے. اگر معراج نبوت سے نئی بات اپنی طرف سے پیش کرتے تو اعتراض کا موقع بھی تھا. قرآن شریف میں آیا ہے، لاؤ کنا نسما ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، سورہ ملک آیت 11. پر جس شخص نے نہ کبھی صحبت میں رہ کر ہماری باتوں کو سنا ہو اور نہ خود معراج نبوت کے ثبوت پر پرکھنے کی عقل ہو، وہ کیسے ہدایت آ سکتا ہے؟ دیکھو موجودہ زمانے میں خدا نے اتنی کثرت سے زبردست نشانات کا ذخیرہ جمع کر دیا ہے اور ایسے ایسے اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ اگر 1,00,000 نبی بھی ان نشانات سے اپنی نبوت کا ثبوت کرنا چاہے تو کر سکے، کیونکہ اس وقت نہ تو ایسی ضرورتیں تھیں اور نہ ہی ایسے ذرائع و اسباب مہیا تھے. دیکھو اگر انبیاء کی عبادت کے ساتھ ہی بڑے بڑے زبردست نشانات اور کھلے کھلے معجزات دکھا دیے جائے کریں تو پھر ایمان ہی نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ تو عرفان ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں انسان کو ثواب اور مدارج کے اصول کی کوئی وجہ ہی نہیں رہتی. اگر ابتدائی میں کھلی کامیابیاں اور ودعات ہو جائیں تو سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے بدماش اور فاسق فاجر لوگ ہی ہوتے، اور صادق اور کاذب اور مخلص اور منافق میں تمیز کی کوئی راہ باقی نہ رہ جاتی، اور نعوذ باللہ اس طرح سے تو امان اٹھ جاتی. دیکھو حضرت ابو بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فراست صحیحہ اور نور ایمان سے پہچان لیا تھا، کیا اور انہیں کوئی موزہ مانگا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی واقعات ہی سے آپ کے صدق کے دعوی کو بڑی قوت اور استقلال سے قبول کر لیا۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص کسی شیخ یا رسول اور نبی کے بعد خلیفہ ہونے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے خدا کی طرف سے اس کے دل میں حق ڈالا جاتا ہے، جبکہ رسول یا مشائخ وقت وفات پاتے ہیں تو دنیا پر ایک زلزلہ آ جاتا ہے اور وہ ایک بہت ہی خطرناک وقت ہوتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کسی خلیفہ کے ذریعے اس کو مٹاتا ہے اور پھر گویا صبر کا اثر نو اس خلیفہ کے ذریعے اسلام استحکام ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اپنے بعد خلیفہ مقرر نہ کیا؟ اس میں بھی یہی بھید تھا کہ آپ کو خوب علم تھا کہ اللہ تعالیٰ خود خلیفہ مقرر فرمائے گا، کیونکہ یہ خدا کا ہی کام ہے اور خدا کے انتخاب میں نقص نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کام کے واسطے خلیفہ بنایا اور سب سے اول حق انہی کے دل میں ڈالا۔ حضرت مولانا المکرم سید محمد حسن صاحب نے عرض کیا کہ حضور کے اعلان میں بھی تو یہی مضمون ہے، الحمدللہ الذی جعلک المسیح ابن مریم، اور آیت استخلاف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسناد لیستخلفن اور ولا یمکنن کی اپنی طرف ہی فرمائی ہے، نہ کہ رسول کی طرف۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، ایک الہام میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام بھی شیخ رکھا ہے، انت شیخ المسیح الذی لا یضاع وقتہ، اور ایک اور الہام میں یوں آیا ہے کہ مثل کا درن لا یضاع۔ ان علامات سے ہماری کامیابی کا بین ثبوت۔ حضرت مولانا سید محمد حسن صاحب نے ایک خط کے متعلق عرض کیا، حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس تو جب کوئی اس قسم کا خط آتا ہے کہ میں اکیلا ہوں تو ہمیں اس کے ایمان ہی کا خطرہ ہو جاتا ہے، مومن خود جماعت ہے، مومن اکیلا کبھی نہیں رہتا، جس کا خدا تعالیٰ پر ایمان کامل ہوتا ہے خدا تعالیٰ اسے اکیلا نہیں رہنے دیتا۔ فرمایا، غیر احمدیوں کی لڑکی لے لینے میں عرض نہیں، کیونکہ اہل کتاب عورتوں سے بھی تو نکاح جائز ہے، بلکہ اس میں تو فائدہ ہے کہ ایک اور انسان ہدایت پاتا ہے، اپنی لڑکی کسی غیر احمدی کو نہ دینی چاہیے، اگر ملے تو بے شک لو، لینے میں حرج نہیں اور دینے میں گناہ ہے۔ فرمایا، بعض لوگ جو یکتم و ایمان ہو، سورہ مومن آیت 29 میں داخل ہیں، اور بعض مخفی در مخفی معقول وجوہات کے باعث وہ اپنے ایمان کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، وہ ایسے نہیں ہیں کہ لا الہ الا ولا الہ الا، بلکہ انہوں نے تمہارے پاس اپنے ایمان اور صدق کے خلوص کا اظہار کر دیا ہے، تو وہ لوگ معذور ہیں، اور بعض وہ لوگ جو اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مکفرین میں داخل نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس قسم کا ایک اشتہار دے دیں کہ وہ ہمارے مکفرین میں سے نہیں ہیں، اور جو لوگ ہم کو کافر وغیرہ ناموں سے یاد کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو یوں الگ کر دیں، بلکہ یہ بھی لکھ دیں کہ جو لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک مسلمان کو کافر کہنے کی وجہ سے خود کافر ہیں، لیکن چپکے چپکے کبھی ہم میں آئے تو ہمارے بن بیٹھے اور ان میں گئے تو ان کے ہو گئے، یہ ایمانداروں کی روش نہیں۔ ہم کوئی غیب کے علم تو رکھتے نہیں کہ کسی کے دل کی حالت سے ہمیں آگاہی ہو جاوے، بس یہ ایک راہ ہے کہ جس سے یہ لوگ، اگر ان کے دلوں میں کوئی نفاق کا مرض نہیں ہے تو ہمارے مکفرین میں سے الگ ہو کر الگ ایک جماعت بن سکتے ہیں، اور اگر فی قلوب مرض ان فزادہم اللہ مرضہ والا معاملہ ہے، اور ان کے دلوں میں واقعی نفاق کی آگ ہے، تو اس طرح سے ان کی بیماری اور بھی زیادہ ہو جاوے گی اور ظاہر ہو جاوے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ بعض اوقات حب دنیا کا غلبہ بھی سلب ایمان کا باعث ہو جایا کرتا ہے، لہذا دنیاوی امور میں بہت انحباق اور دنیاوی امور کو اتنی اہمیت دے دینا کہ گویا دین ایمان اور آخرت کی پرواہ نہ رہے، یہ بھی خطرناک زہریلا مرض ہے۔ یہ تو وہ زمانہ ہے جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاؤ اور درختوں کے تنوں سے لگ جاؤ، اور جس طرح سے بن پڑے زمانے کے فتن سے اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی کوشش کرو۔ بس اگر بحالت مجبوری کوئی آمدی اکیلا ہی ہو تو اسے تنہائی نماز گزار لینی چاہیے اور کوشش اور دعا کرنی چاہیے کہ خدا اسے جماعت بنا دے۔ اصل میں مومن کو بھی تبلیغ دین میں حفظ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے، جہاں نرمی کا موقع ہو وہاں سختی اور درستی نہ کرے، اور جہاں بجو سختی کے کام ہوتا نظر نہ آوے وہاں نرمی کرنا بھی گناہ ہے. گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی. دیکھو فرعون بظاہر کیسا سخت کافر انسان تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو یہی ہدایت ہوئی کہ قولا لہو قولا لینن، طہٰ آیت 43. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بھی قرآن کریم میں اسی قسم کا حکم ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَا لَا، سورہ انفال آیت 62. مومنوں اور مسلمانوں کے واسطے نرمی اور شفقت کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی ایسی حالت بیان کی گئی جہاں فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح. چنانچہ ایک دوسرے مقام پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سورہ توبہ آیت 73. غرض ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خود خدا تعالیٰ نے بھی حفظ مراتب کا لحاظ رکھا ہے، مومنین اور ایمانداروں کے واسطے کیسی نرمی کا حکم ہے، اور کفار میں سے بعض میں مادہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو سختی کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح سے بعض بیماریوں یا زخموں میں ایک حکیم حاضر کو چیرا پھاڑی اور عمل جراحی سے کام لینا پڑتا ہے. حضرت ابن عربی لکھتے ہیں کہ فرعون کے لیے کیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نرمی کا سلوک کرنے کی ہدایت کی، اس میں بھید یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ آخر اسے ایمان نصیب ہو جاوے گا. چنانچہ آمنتوں کا لفظ اسی کے منہ سے نکلا، بلکہ وہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ قرآن شریف سے اس کے نجات بھی ثابت ہے. قرآن شریف میں یہ نہیں لکھا کہ فرعون جہنم میں داخل ہوگا، صرف یہی لکھا ہے یخدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، سورہ ہود آیت 99. فرمایا خدا تعالیٰ کی ہیبت ناک اور غضب کی تجلیات کا سب سے اکمل اور اعظم مظہر سائقہ ہے، اس میں دونوں باتیں سمندر میں میٹھے اور کڑوے پانی کی طرح خدا تعالیٰ کے غضب اور مرائم کے پہلو بہ پہلو چلی جا رہی ہیں. ایک طرف سائقہ خدا تعالیٰ کے غضب کا مظہر ہے، تو دوسری طرف روشنی اور بارش خدا تعالیٰ کے رحم کے مظہر بھی موجود ہیں. فرمایا کہ الہام بھی ہے کہ انی انا سائقہ. فرمایا بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بغیر اس کے کہ بجلی اپنا اثر کرے موت کا باعث ہو جایا کرتی ہے. چونکہ ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک موقع پر کچھ گدھے بجلی کے صدمے سے ہی مر گئے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم سیالکوٹ میں ایک مکان پر تھے اور 15-16 آدمی اور بھی ساتھ تھے، دفعتاً بجلی اس مکان کے دروازے پر پڑی اور دروازے کی شاخ کو ٹکڑے کر دیا اور مکان دھواں دار ہو گیا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا بڑی کثرت سے گندک جلائی گئی ہے. پھر چند منٹ کے بعد ایک دوسرے محلے میں ایک مندر تھا اور اس کے پیج در پیج راستے تھے. چنانچہ اس موقع پر آپ نے کھڑے ہو کر اپنے دست مبارک کی لکڑی سے زمین پر ایک در پیج راستوں سے ہو کر وہ بجلی اندر مندر میں گئی اور وہاں ایک سادھو بیٹھا تھا، اس پر جا گری. چنانچہ وہ سادھو ایک چور یعنی جلی ہوئی لکڑی کی طرح ہو گیا ہوا تھا. فرمایا ہمارا معاملہ تو غور کرنے والوں کے واسطے بالکل صاف اور کھلا ہے، عقل مند انسان کے واسطے تو اگر اور کوئی بھی معجزہ نہ ہو. حالانکہ یہاں تو ہزاروں زمینی آسمانی نشانات اور تائیدات موجود ہیں، تو بھی مدت دراز تک ہمارے وجود کا ایسے زبردست دعوی اور ایسے خطرناک حالات کے باوجود ابقاء ہی کافی ہے. غور کا مقام ہے کہ ابھی 13ویں صدی میں سے کچھ سال باقی تھے جب سے ہمارا دعویٰ ہے، اور اب 14ویں صدی کے بھی 26 برس گزر چکے ہیں. اندرونی بیرونی دشمنوں کی مخالفتیں اور جوشیلی تدابیر کے ساتھ ساتھ خود ہمارے اپنے وجود کے بعض خطرناک بیماریوں کے ہوتے ہوئے پھر بھی خدا نے ہمیں معجزانہ زندگی عطا کی ہے. پھر خود ہی کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تو ایک آدھ گھڑی کے افتراء بھی خطرناک اور رگ جان کے کٹ جانے کا باعث تھا، مگر ہمیں خدا نے باوجود ہے کہ ہم ان کے زوم میں مفتری ہیں برابر 30 برس تک مولد دی، اور پھر یہی نہیں بلکہ ہزار قسم کے زمینی آسمانی نشانوں سے ہمارے صرف کے دعویٰ کی تائید کی اور سارے معاملے ہمارے ساتھ صادقوں والے کیے، ایک بھی ایسی بات نہ کی جو کاذبوں والی ہو. پھر بھائی خدا جانے ان کی عقلوں پر کیسی جہالت کے پردے پڑ گئے ہیں اور یہ کیوں نہیں سمجھتے. 12 اپریل 1908. فرمایا یہ زندگی کچھ ہے نہیں. فرمایا وہ ذوالقرنین جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے اور ہے، اور سکندر رومی اور شخص ہے. بعض لوگ ہر دو کو ایک سمجھتے ہیں، دو صدیوں میں سے حصہ لینے والا ہے. پھراتا رہی. صفوف پڑاوہ کا ذکر تھا, فرمایا باغ ہے مایوسیوں کے واسطے مفید ہے. فرمایا یہ امر گناہ میں داخل ہے کہ انسان لوگوں کے ہنسی ٹھٹے سے ڈر کر حق گوئی سے رہ جاوے. مجلس میں سلطان روم کا ذکر تھا, حضرت اقدس نے فرمایا اس گئے گزرے زمانے میں بھی اسلامی بادشاہوں نے خدا تعالی کی یاد کی راہ کو نہیں چھوڑا. سنا گیا ہے کہ سلطان روم نماز جمعہ کے واسطے مسجد جاتا ہے اور فقراء کو ملتا ہے. حضرت اقدس نے فرمایا ہمارے رسول میں یہ بات ہے کہ سچائی کو دنیا میں پھیلایا جائے. اس زمانے میں بڑی ضرورت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کو ثابت کیا جائے. فرمایا قول موجہ صفت انبیاء ہے. فرمایا اونٹ کے سواری بھی محلل ہے, امراض ذیابیطس سلسل البول کو مفید ہے. فرمایا مبلغ کو چاہیے کہ عمراء کو جو لمبا کلام نہیں سن سکتے ایک چھوٹا سا ٹوٹکا سنائے جو سیدھا کان کے اندر چلا جائے اور اپنا کام کرے. تعدد ازدواج کا ذکر تھا, فرمایا شریعت حقہ نے اس کو ضرورت کے واسطے جائز رکھا ہے. ایک لائق آدمی کی بیوی اگر اس قسم کی ہے کہ اس سے اولاد نہیں ہو سکتی تو وہ کیوں بے اولاد رہے اور اپنے آپ کو بھی عقیم بنا لے. ایک عمدہ گھوڑا ہوتا ہے تو اس کی نسل بھی قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے, انسان کی نسل کو کیوں ضائع کیا جائے. فاضل لوگ دوسری شادی کو زناکاری قرار دیتے ہیں تو پھر پہلے انبیاء کے نسبت کیا کہتے ہیں. حضرت سلیمان کی کہتے ہیں کئی سو بیویاں تھیں اور ایسی حضرت داؤد کی تھی. نیت صحیح ہو اور تقوی کے خاطر ہو تو 10-20 بیویاں بھی گناہ نہیں. اگر نعوذ باللہ عیسائیوں کے قول کے مطابق ایک سے زیادہ نکاح سب زنا ہیں تو حضرت داؤد کی اولاد سے ہی ان کا خدا بھی پیدا ہوا ہے, تب تو یہ نسخہ اچھا ہے اور بڑی برکت والا طریق ہے. بعض لوگ نکمی باتوں کی طرف جاتے اور اصل امر کو نہیں دیکھتے. انجیل میں لکھا ہے جس کے اندر رائی کے برابر ایمان ہے وہ پہاڑ کو کہے کہ یہاں سے اٹھ کر وہاں چلا جا تو وہ چلا جائے گا. عیسائیوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو ثبوت دیں ورنہ سب بے ایمان ہیں. مسلمانوں میں ہمیشہ ہیں ایسے لوگ ہوتے رہے ہیں جنہوں نے نشانات دکھلائے. ایک سرکاری افسر کی ملاقات کے وقت فرمایا خدا وہ دن لائے کہ روحانی ملاقاتیں ہوں, جسمانی ملاقات کوئی شے نہیں, نہ زبان کوئی شے ہے, دل چاہیے. فرمایا جس قدر کوئی شخص انصاف اختیار کرتا ہے اسی قدر روشن ضمیر ہو جاتا ہے. فرمایا جو لوگ اس نبی کی تکذیب کرتے ہیں وہ سب انبیاء کے مکذب ہیں. فرمایا دین آسمان سے آیا ہے اور ہمیشہ آسمان سے ہی اس کو آبپاشی حاصل ہوتی ہے. 15 اپریل 1908 بوقت ظہر ایک شخص کا خط حضرت اقدس خدمت میں پیش ہوا کہ فلاں شخص نماز نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, یہ ہے وہ ہے, اس کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں, وہ احمدی ہے یا نہیں. حضرت اقدس نے فرمایا اس کو کہنا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنی حالت کو درست کرو. ہر شخص کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ الگ ہے. تم کو کس نے داروں کو بنایا ہے جو تم لوگوں کے اعمال پڑتال کرتے پھرو اور ان پر کفر یا ایمان کا فتویٰ لگاتے پھرو. مومن کا کام نہیں کہ بے فائدہ لوگوں کے پیچھے پڑتا رہے. ایک صاحب کے خوفناک جگہ پر مکان بنوانے اور بسبب کمی روپیہ تعمیر مکان کو پورا نہ کر سکنے کا ذکر تھا. حضرت اقدس نے فرمایا افسوس ہے کہ بعض لوگ پہلے مشورہ نکال لیتے. مشورہ ایک بڑی بابرکت چیز ہے. اس پر حضرت مولوی نور الدین صاحب نے عرض کی کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ خود اپنے رسول کو حکم دیتا ہے کہ وہ مشورہ کیا کرے, تو پھر دوسروں کے لیے یہ حکم کس قدر زیادہ تاکیدی ہو سکتا ہے. آج کل لوگوں کا حال یہ ہے کہ یا تو مشورہ پوچھتے ہی نہیں یا پوچھتے ہیں تو پھر مانتے نہیں. حضرت اقدس نے فرمایا پھر ایسی بات کے لوگ سزا بھی پاتے ہیں. ایسوں کے حالات سے زیادہ تر وہ لوگ اب فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو عبرت حاصل کریں. بلا تاریخ فرمایا آج کل کے نواب اور عمرا عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں, دین کی طرف بالکل توجہ نہیں, ہر قسم کے عیش و عشرت کے کاموں میں مصروف ہیں مگر دین سے بالکل غافل ہیں. اور دوسرے آدمی بھی جب ان کو کوئی عہدہ ملتا ہے یا کسی اعلیٰ جگہ پر مقرر ہوتے ہیں تو پھر غافل ہو جاتے ہیں اور بالکل مخلوق کی بہتری کا خیال نہیں رہتا. دنیا میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان کسی اعلیٰ مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ مغرور ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ اس عرصے میں بہت کچھ نیک کام کر سکتا ہے اور برین انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, سورہ ابراہیم آیت 8. اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں اپنے احسانات کو اور بھی زیادہ کرتا ہوں, اور اگر تم کفر کرو تو پھر میرا عذاب بھی سخت ہے. یعنی انسان پر جب خدا تعالیٰ کے احسانات ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کا شکر ادا کرے اور انسانوں کی بہتری کا خیال رکھے، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے اور الٹا ظلم شروع کر دے تو پھر خدا تعالیٰ اسے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے اور عذاب کرتا ہے. آج کل نواب اور راجہ بالکل بھولے ہیں اور پھر اپنے عیش و آرام میں پڑے ہوئے ہیں. دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے کاموں میں مخلوق کی بھلائی کا خیال رکھیں اور ان باتوں کو بھولے نہیں جن سے اہل ملک کا فائدہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ بڑا عہدہ پا کر انسان خدا کو بھول جائے اور اس کا دماغ آسمان پر چڑھ جائے، بلکہ چاہیے کہ نرمی اور پیار سے کام کیا جائے، اور چاہیے کہ جو شخص کسی ذمہ داری کے عہدے پر مقرر ہو وہ لوگوں سے خواہ امیر ہوں یا غریب نرمی اور اخلاق سے پیش آئے، کیونکہ اس میں نہ صرف ان لوگوں کی بہتری ہے بلکہ خود اس کی بھی بہتری ہے. 20 اپریل 1908 بمقام قادیان دارالامان قبل زور، شیخ فضل کریم صاحب جنہوں نے اسی سال حج کعبۃ اللہ کا شرف حاصل کیا تھا چند روز سے دارالامان میں تشریف رکھتے تھے. قبل زور حضرت اقدس سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اس سال کی ناقابل برداشت تکالیف کا جو حجاج کو برداشت کرنی پڑی سارا حال بیان کیا. انہوں نے بیان کیا کہ انگلش حدود سے نکل کر ترکش حدود میں داخل ہوتے ہی ایسی مشکلات کا سامنا ہوا کہ جن کی وجہ سے یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ یہ مشکلات ایسی ہیں جن سے حج کے بالکل بند ہو جانے کا اندیشہ ہے، خصوصاً اہل ہند کے واسطے. انہوں نے بیان کیا کہ ترکی حدود میں کوارنٹائن کی ناقابل برداشت سختیاں وہاں کے ڈاکٹروں اور حاکموں کا سخت درجے کا حریص اور تامع ہونا اور اپنے فائدے کے لیے ہزاروں جانوں کی ذرہ بر پرواہ نہ کرنا، لوگوں کا سامان خوراک پوشاک بپارہ میں ضائع کر دینا یا نقدی کا ضائع جانا، اور پھر جو چیز ایک مصری حاجی 10 روپے میں حاصل کر سکتا ہے وہ ہندیوں کو 30 روپے تک بھی بمشکل دینا راستوں میں، باوجود کہ سلطان المعظم نے ہر 2 میل پر کنواں تیار کروا رکھا ہے اور مال اور کارکنوں کا بغیر 2-4 آنے کے لیے لینے کے پانی کا گلاس تک نہ دینا، اور پھر راستے میں باوجود چوکی پیروں کے انتظام کے جو کہ سلطان المعظم کی طرف سے کیا گیا ہے پلے درجے کی بد امنی کا ہونا، یہاں تک کہ انسان اگر راستے سے 2-4 گز بھی ادھر ادھر ہو جاوے تو پھر وہ زندہ نہیں پا سکتا، اور پھر ہندیوں سے خصوصاً سخت برتاؤ، کوئی داد فریاد نہیں، بات پر کذاب بدپال اور الفاظ حقارت سے مخاطب کیا جانا وغیرہ وغیرہ ایسے سامان ہیں کہ بہت ہی مصیبت کا سامنا نظر آتا ہے. یہ سارا ماجرا سن کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں ایسا ہو کہ ان تمام امور تکالیف سے آپ کی قوت ایمانی میں کسی قسم کا فرق اور تزلزل نہ آوے، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ابتلاء ہے، اس سے پاک عقائد پر اثر نہیں پڑنا چاہیے، ان باتوں سے ان متبرک مقام کی عظمت دلوں میں کم نہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے بدتر ایک زمانہ گزرا ہے کہ یہی مقدس مقام نجس مشرکوں کے قبضے میں تھا اور انہوں نے اسے بت خانہ بنا رکھا تھا، بلکہ یہ تمام مشکلات اور مصائب خوش آئند زمانے اور زندگی کے درجات ہیں. دیکھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے بھی زمانے کی حالت خطرناک ہو گئی تھی اور کفر و شرک اور فساد اور ناپاکی کی حد سے بڑھ گئے تھے، تو اس ظلمت کے بعد بھی ایک نور دنیا میں ظاہر ہوا تھا. اسی طرح اب بھی امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات کے بعد کوئی بہتری کے سامان بھی پیدا کر دے گا، اور خدا تعالیٰ کوئی سامان اصلاح پیدا کر دے گا، بلکہ اسی متبرک اور مقدس مقام پر ایک اور بھی ایسے ہی خطرناک اور نازک وقت گزر چکا تھا جس کی طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی تھی، الم تر کیفا فعل ربک باصحاب الفیل. غرض یہ اب تیسرا واقعہ ہے، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ ضرور توجہ کرے گا، اور خدا کا توجہ کرنا تو پھر قہری رنگ میں ہی ہوگا. ایک شخص قابلی سید عبد المجید خان نامی چند روز سے قادیان میں آیا ہوا تھا، اس نے عرض کیا کہ حضور میرا ارادہ ہے کہ حضور کے قدموں میں رہوں اور تاثیر علم دینی کروں. فرمایا، اب تمہاری عمر اس قابل نہیں کہ تاثیر علم کی طرف توجہ کرو، تمہارا کام یہ ہے کہ محنت کرو اور کماؤ اور خدا کے راہ میں تقوی اختیار کرو. تمام علوم صحیحہ کی انتہائی غرض عمل ہوتی ہے، اگر انسان پڑھ کر عمل نہیں کرتا تو وہ سخت گناہ کرتا ہے اور پکڑ بھی سخت ہوگی. مولوی ہو اور پھر گناہ کرے, یہ خدا تعالیٰ کے غضب اور قہر کی علامت ہے. اور جو لوگ دین اللہ جائز رکھتے ہیں اور معمولی مسلمان ہیں, مواخذہ میں بھی ان سے نرمی کی جاوے گی. پس کوشش کرو عملی حالت میں ترقی کرو. 21 اپریل 1908, قبل الظہر. تباکو, افیون اور شراب وغیرہ کے متعلق ذکر تھا کہ ان کی عادت جن لوگوں کو ہو جاتی ہے پھر ان کا چھوٹنا مشکل ہو جاتا ہے, اور بخصوص شراب تو ایک ایسی چیز ہے کہ چھوڑ دینے کے بعد بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا عام دوری امراض کی طرح بعض اوقات دورہ ہو جاتا ہے, اور وہ ایسا خطرناک اور شدید دورہ ہوتا ہے کہ ایک انسان پاگل ہو جاتا ہے اور آخر کار پی لیتا ہے, خافر ہوش سنبھالنے پر توبہ کر لے. حضرت مسیح موعود نے فرمایا وہ ماضی کا دورہ ہوتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی بات انہونی نہیں ہے. جہاں قوت ایمانی ہو وہاں معاصی ٹھہر ہی نہیں سکتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کی طرف دیکھا جاوے کہ انہوں نے حرمت کی آیت نازل ہونے کے بعد کیسی چھوڑی کہ پھر اس توبہ کی حالت میں ہی مر گئے. وہاں تو شراب نے کبھی دورہ نہ کیا اور نہ ہی کسی کو از خود رفتہ کر لیا کہ وہ مجبور ہو جاتا. حکم حرمت کے دن شہر کی گلیوں میں ٹخنوں تک بہ نکلی, مگر یہ سب کچھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور تاثیر کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کے ایمان ایسے قوی ہو گئے تھے کہ شراب بھی جس کے وہ لوگ پانی کی جگہ استعمال کرتے تھے شرک کی طرح ایسی نابود ہوئی کہ پھر نابود کر سکے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی سے کیسا معصوم رکھا تھا کہ باوجود کہ آپ کے تمام رشتے دار اور اقربا اور ہم قوم اس خبیث چیز کے استعمال میں مستغرق تھے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی 40 سالہ زندگی انہی لوگوں میں بسر کی مگر کسی کا اثر آپ پر نہ ہوا, گویا روز ازل ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا تھا, اور یہ آپ کی فطرت سلیم کی اور عصمت کی ایک خاص دلیل ہے. 22 اپریل 1908, کسی شخص کا یہ اعتراض حضور انور کی خدمت اقدس میں پیش ہوا کہ احمدیوں نے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی, بات بات پر آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ. حضور نے فرمایا ایسے اعتراض باریک در باریک بوس کی وجہ سے ہوتے ہیں. کیا شرک گناہ اور ناپاک زندگی سے توبہ کرنا تبدیلی نہیں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص بیعت کر کے جاتا ہے اس میں تبدیلی ضرور ہوتی ہے. شاذ و نادر پر اعتراض کرنا ایمانداری نہیں ہے, بلکہ قرآن شریف نے تو نکتہ چینی کرنے سے بھی منع فرمایا ہے. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم, سورہ نساء 95. یعنی تم بھی تو ایسے ہی تھے, خدا تعالیٰ نے تو پر احسان کیا. غور سے دیکھا جاوے تو جو کچھ ترقی اور تبدیلی ہماری جماعت میں پائی جاتی ہے وہ زمانہ بھر میں اس وقت کسی دوسرے میں نہیں ہے. دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد دنیا میں کیسا طوفان ارتداد برپا ہوا تھا کہ سوائے چاند ایک جگہ کے جماعت بھی نہ ہوتی تھی. معترض کو کوئی خاص انعد اور بغض ہے اور اس نے ظلم کیا ہے اور خامخواہ حملہ کیا ہے, ورنہ ان لوگوں کی تبدیلی تو حیرت میں ڈالتی ہے. معترض غیب دان تو ہے نہیں کہ دوسرے کے دل کے خیالات نیک و بد پر اطلاع پا سکے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اندر ہی اندر تبدیلی کرتا ہے اور خدا تعالی سے خاص خلوص اور تعلق محبت رکھتا ہے, مگر وہ دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے. 24 اپریل 1908, بمقام قادیان دارالامان. حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا بیماریوں میں جہاں قضا مبرم ہوتی ہے وہاں تو کسی کی پیش ہی نہیں جاتی, اور جہاں ایسی نہیں وہاں البتہ بہت سی دعاؤں اور توجہ سے اللہ تعالیٰ جواب بھی دے دیتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشابہ بمبرم ہوتی ہے, اس کے اطلاع دینے پر بھی خدا تعالیٰ قادر ہے. یہ حالت ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ تحقیقات بھی کام نہیں دیتی اور ڈاکٹر بھی لا علاج بتا دیتے ہیں, مگر خدا تعالیٰ کے فضل کی یہ علامت ہوتی ہے کہ بہتر سامان پیدا ہوتے جاویں اور حالت دن بدن اچھی ہوتی جاوے, ورنہ بصورت دیگر حالت مریض کی دن بدن ردی ہوتی جاتی ہے اور سامان ہی کچھ ایسے پیدا ہونے لگتے ہیں کہ یہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. اکثر ایسے مریض جن کے لیے ڈاکٹر بھی فتویٰ دے چکتے ہیں اور کوئی سامان ظاہری زندگی کے نظر نہیں آتے, ان کے واسطے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معجزانہ رنگ میں شفا اور زندگی عطا کرتا ہے, گویا کہ مردہ زندہ ہونے والی بات ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ کے مردوں کو زندہ کرنے کے جو قصے مشہور ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں جھوٹ کی بہت کچھ ملاوٹ کی گئی ہے, ورنہ اگر ہزاروں مردے زندہ ہو جاتے تو یہودی کیا بالکل اندھے ہو گئے تھے کہ ایسا کھلا کھلا نشان دیکھ کر بھی کہ جس میں غیب بالکل اٹھ گیا اور گویا کہ خدا خود سامنے نظر آ گیا، ایسی حالت دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے؟ کیا وہ ایسے قصیر قلب تھے کہ ایمان لانا تو درکنار، بلکہ خود حضرت مسیح کو جن کے لیے ایسے ایسے معجزات خدا نے دکھائے کہ گویا آسمان کے کل پردے اٹھا دیے، ان کو پکڑ کر سولی دی اور ان کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا؟ اصل بات یہی ہے کہ زمانہ دراز گزرا ہے، اصل کتاب موجود نہیں، نرے تراجم ہی تراجم رہ گئے ہیں، خدا جانے کیا کچھ ان لوگوں نے اپنی طرف سے بڑھایا اور کیا کیا نکال دیا، اس کے علم خدا ہی کو ہے۔ فرمایا خدا کے معجزات تو ہوتے ہیں مگر ان سے فائدہ صرف مومن ہی اٹھاتے ہیں، بے ایمان لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ معجزات میں بھی ایک قسم کا پردہ اور غیب ضرور ہوتا ہے۔ مکرمی جناب ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب نے ذکر کیا کہ بعض انگریز ان پادریوں سے سخت متنفر ہوتے ہیں، نماز پڑھیں کسی اور مفید کام پر لگا لینا بہتر جانتے ہیں۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا اکثر ایسے کہ وہ تو خدا سے انکار کر بیٹھے ہیں، کیونکہ عیسائیوں کا سب سے پہلے پہری نیکی شراب پینا ہے، اور پھر آگے جوں جوں ترقی کرے گا اور اپنے کمال کو پہنچے گا تو کفارے پر ایمان لاوے گا اور یقین کرے گا کہ شریعت لعنت ہے، اور کہ حضرت مسیح ساری امت کے گناہوں کے بدلے پھانسی پا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو چکا، پھر گناہ کرے گا اور پیٹ بھر کر کرے گا اور اسے کسی کا خوف نہ ہوگا، اور خوف ہو تو کیسے، کیا مسیح ان کے لیے پھانسی نہیں دیا گیا؟ اگر یہ تو ان کی عمری حالت ہے۔ پھر دنیا کو خدائی کا جو نمونہ دیا گیا تھا وہ ایسا کمزور اور ناتوان نکلا کہ تھپڑ کھائے پھانسی دیا گیا اور دشمنوں کا کچھ نہ کر سکا، پس انہی باتوں سے وہ خدا کے بھی منکر ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ بےچارے ہیں بھی معذور، کیونکہ یہ سب امور فطرت انسانی کے بالکل خلاف پڑے ہیں۔ بھلا کفارہ ایسی بےہودہ تعلیم سے بجوز ناپاک زندگی کے، اور ایسے کمزور و ناتواں خدا کے ماننے سے بجوز ذلت و ادبار کی مار کے اور حاصل ہی کیا؟ انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ایسے خدا سے ہم یوں ہی اچھے ہیں، یہ ان کا قصور نہیں بلکہ تعلیم کا قصور ہے۔ آریوں کو دیکھا جاوے تو انہیں ذرہ ذرہ کا خدا بنا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے اعمال ہی ان کے سکھ اور دکھ کا باعث ہیں، گویا ان کے اعمال ہی ان کا خدا ہیں۔ غور کا مقام ہے کہ ذرات عالم ماں اپنے خواص کے خدا کی طرح ازلی ابدی ہیں، تو پھر خدا کو ان پر فضیلت کیسی اور حکم کیسا؟ خام خواہ مداخلت بیجا کر کے ان کی آزادی میں تصرف کرنے کا حق ہی کیا تھا خدا کا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، سورہ قاف آیت 100۔ موجودہ آزادی کی وجہ سے انسانی فطرت نے ہر طرح کے رنگ ظاہر کر دیے ہیں، اور تفرقہ اپنے کمال کو پہنچ گیا ہے، گویا ایسا زمانہ ہے کہ ہر شخص کا ایک الگ مذہب ہے۔ یہی امور دراز کرتے ہیں کہ اب نفخ سور کا وقت بھی یہی ہے، اور فجمعناهم جمع کی پیشگوئی کے پورے ہونے کا بھی یہی زمانہ ہے۔ 27 اپریل 1908 بمقام بٹالہ دوران سفر لاہور، ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور کیا اچھا ہو کہ اگر کوئی ایسی سبیل ہو جاوے کہ مسلمانوں کا باہمی اختلاف اٹھ جاوے، اور جس سے دیگر اقوام دنیاوی معاملات میں اپنی یکجائی اور متفقہ کوششوں سے کامیاب ہو رہے ہیں، مسلمان بھی کم از کم دنیاوی معاملات میں تو مل کر کام کریں وغیرہ وغیرہ۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا خدا تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ اختلاف ہمیشہ رہے گا، تو پھر انسان کون ہے جو اس اختلاف کو مٹانے کی کوشش کرے؟ اصل میں غور سے دیکھا جاوے تو یہ اندرونی اطاعت انگریزوں میں بھی نہیں ہے، انہی میں سے بعض لوگ تو ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ خدا مانتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو معاہد ہیں، وہ ان کو صرف ایک رسول خدا کا یقین کرتے ہیں، وہ صرف ایک رسول خدا کا یقین کرتے ہیں، اور پھر بعض انہی میں سے ایسے بھی موجود ہیں کہ وہ نہ عیسیٰ کو مانتے ہیں نہ خدا کو، دہریہ ہیں۔ البتہ فرق یہ ہے کہ کسی نے تو درندگی سے اپنے ان عقائد کا اظہار کیا ہے، اور بعض نے ذرا نرمی سے اظہار کیا ہے۔ بس جب سب کا اختلاف ہے تو باوجود اس اختلاف کے کسی کی ہاں میں ہاں ملانے کا یہ تو یہی معنی ہے کہ انسان نفاق کا طریق اختیار کرے، مگر اللہ تعالیٰ اس امت کو منافق نہیں بنانا چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو نفاق سے ڈراتا ہے اور اس طریقے زندگی کو بدترین حالت میں بیان فرماتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ نساء آیت 146۔ کسی پکے مسلمان کی غیرت اور امیت یہ کب گوارا کر سکتی ہے کہ اپنے معتقدات اور مذہبی مسلمہ پیارے عقائد کے خلاف سن سکے یا ان کی توہین ہوتے دیکھ سکے، یا ایسے لوگوں سے جو اس کے بزرگوں کو جن کو وہ دین کا پیشوا خیال کرتا ہے برا کہنے والے، یا گالیاں دینے والوں سے سچی محبت اور اتفاق رکھ سکے. ہمارے نزدیک تو ایسا انسان جو بہیمہ کسی سے محبت اور مودت رکھتا ہے دنیا کا کتا اور منافق ہے. کیونکہ ایک سچے مسلمان کی غیرت یہ چاہ سکتی ہی نہیں کہ وہ نفاق کرتا ہے. ابھی تھوڑا عرصہ گزرا ہے کہ ایک انگریز سیاح امریکہ سے ہمارے پاس آیا تھا. ہم نے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ لوگ جو اتنی جان توڑ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے مذہب قبول کر لیں اور ساری دنیا کو عیسائی بنانا چاہتے ہیں, بھلا آپ یہ تو فرمائیں کہ عیسائی ہو کر آپ لوگوں نے کیا بنایا ہے کہ دوسرے وہ فائدہ اٹھائیں گے. فسق و فجور میں عیسائی قوم نے جو ترقی کی ہے وہ کوئی پوشیدہ امر نہیں. اکثر عیسائی اس قوم کا ایسا ہے کہ خدا سے بھی برگشتہ ہے اور گویا کہ اپنے فعل سے بتا رہا ہے کہ خدا کی ان کو ضرورت ہی نہیں. اب کہیے کہ آپ ایک ایسی قوم کے کس طرح حامی بنتے ہیں جو خود ایسا اقرار کرتے ہیں؟ آپ کس طرح مسلمانوں سے ایسی خطرناک عادات اور فسق و فجور میں غرق شدہ قوم کی تقلید کرانا چاہتے ہیں جن پر خواب ہے کہ وہ ان کے اعمال بد کی وجہ سے عذاب نازل ہو؟ خدا تعالیٰ تقوی طہارت کو چاہتا ہے. ہم مانتے ہیں کہ مسلمان بھی فاسق ہیں فاجر ہیں, مگر اس قوم کے مقابلے میں نسبتاً دیکھا جاوے تو صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی ان کے مقابلے میں ہزار درجہ بہتر ہے. خدا تعالیٰ نے مسلمانوں میں توحید کی برکت سے یہ فسق و فجور اور بےغیرتی پیدا نہیں ہونے دی. خود بعض انگریز مصنفوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مسلمان قوم دنیا میں غنیمت ہے. عیسائی اقوام کے مقابلے میں ان کی زندگی ہزار درجہ بہتر ہے. عیسائی قوم کے واسطے کفارے کی جو راہ کھولی ہے اس کے ذریعے سے اس قوم میں کون سا گناہ ہے جو جرات اور دلیری سے کیا نہیں جاتا, اور وہ کون سی بدی ہے جس کے کرنے سے کسی عیسائی کا روک پیدا نہیں ہو سکتی؟ اصل میں کفارے کا عقیدہ ہی ان میں ایسا ہے کہ سارے حرام ان کے واسطے حلال ہو گئے ورنہ کفارہ باطل ہوتا ہے. نور افشاں جو عیسائیوں کے ایک معتبر اخبار ہے, اسی میں ایک دفعہ لکھا گیا تھا کہ مسلمانوں میں ان کی عبادت گاہ اور مساجد میں ایک ادنا مسلمان بادشاہ وقت کے برابر بلکہ اس کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے, اور دنیاوی ثروت اور جاہ و جلال کا کوئی اثر ان کی مسجدوں میں باقی نظر نہیں آتا. حالانکہ عیسائیوں میں ایک خاص یورپ کا عیسائی کبھی دیسی عیسائیوں سے گرجا میں بھی اکٹھا نہیں ہو سکتا, حتیٰ کہ ان میں گرجا میں بھی کرسیوں کے درجے موجود ہیں. غرض مسلمانوں میں بڑی بڑی برکات ہمیشہ موجود رہتی ہیں اور اب بھی ہیں. آپ ان معاملات میں غور کریں اور اپنے علم کو بڑھاویں. بغیر معلومات وسیع کے آپ کو ایسا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ عیسائی مسلمانوں سے نیکی تقوی طہارت میں بڑے ہوئے ہیں. ہر امر میں حکم نسبتاً لگایا جاتا ہے, مسلمان نسبتاً ان سے نیکی میں تقوی میں طہارت میں خدا ترسی میں بہت آگے بڑے ہوئے ہیں. باقی رہی یہ بات کہ مسلمانوں میں باہمی اتفاق نہیں ہے, سو اس کے متعلق تو اللہ تعالیٰ کا خود بھی منشا ہے اور اس میں رحمت ہے. البتہ ایک حد تک جب خدا کو منظور ہوگا خود بخود اتفاق اور اتحاد بھی پیدا ہو جاوے گا. مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہ خاص فضل ہمیشہ شامل ہار رہا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو گرنے کے وقت سنبھال لیتا ہے, حالانکہ اور قومیں اسے محروم ہیں. مشکلات بھی دن اور رات کی طرح ہر قوم کے ساتھ دورہ کرتی ہیں, مگر خدا تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کو ایسے اوقات میں تائید غیبی سے سنبھال لیا ہے. جس صلح کے آپ خواہش مند ہیں وہ تو ہمارے خیال میں نفاق ہے اور ہم ایسی صلح کے دشمن ہیں. یہ کہنا کہ انگریز قوم بڑی علم دوست ہے کیسی ایک بیہودہ بات ہے. علم بھی ایک طاقت ہے, انسان اس طاقت کے ذریعے سے ہر ظلمت اور ذلیل خیال سے بچ جاتا ہے. ان کے علم کا کیا خاک علم ہے کہ ایک ناتمام کمزور اور ضعیف انسان جو کہ معمولی انسانوں کی طرح ماں کے پیٹ سے قانون قدرت کے موافق پیدا ہوا اور دنیاوی سختیوں اور تلخیوں سے بچنے کی مشکلات برداشت کرتا ہوا آخر یہودیوں کے ہاتھ سے طرح طرح کی ذلتیں سہتا اور ماریں کھاتا ہوا سولی پر چڑھایا گیا, ایسے ایک انسان کو خدا بنا لیا, کیا علم اسی کا نام ہے؟ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. جب کوئی بادشاہ بنتا ہے تو اسے قسم نہل دیا جاتا ہے کہ وہ انجیل کے احکام کی پیروی کرے گا, کیا اسی کا نام ہے کہ انگریز علم دوست ہیں؟ سہیل نے کہا کہ ہر وقت ان کے ہاتھ میں کتاب یا اخبار موجود رہتی ہے. حضرت اقدس نے فرمایا جو شخص علوم حقیقی اور الہیات سے بے نصیب ماز ہو اس کو علم دوست نہیں کہا جا سکتا. حضرت اقدس علیہ السلام نے طلبہ کے امتحان کے تذکرے پر فرمایا اندل امتحان یکرم المرو اور یوحان. اصل میں لڑکے بھی معذور ہیں, امتحان کے مشکلات بہت سخت ہوتے ہیں. جب دنیاوی امتحانوں کا یہ حال ہے تو پھر دینی امتحان کا کیا حال ہے؟ انسان دنیاوی امتحان کے واسطے کیا کیا تیاریاں کرتا ہے اور کس قدر فکر اور غم اس کو ہوتا ہے اور کیسی کیسی شاقہ محنت برداشت کرتا ہے. بے فکری ہے تو کس سے؟ دینی امتحان سے. نہیں محنت کی جاتی تو کس کے واسطے؟ دین کے امتحان کے واسطے. اللہ تعالی فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, العنکبوت آیت 3. اللہ تعالی بھی ایک امتحان کی طرف متوجہ کرتا ہے, اس کا بھی کچھ فکر کرنا چاہیے اور اس امتحان کے واسطے بھی. دیکھو ہر صدی کے سرے پر جو ایک مجدد آتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہی ہوتا ہے. اب اس وقت بھی مسلمانوں کا ایک امتحان ہو رہا ہے. خدا تعالیٰ نے ایک مامور بھیجا ہے اور اس کے ساتھ ہزاروں زمینی اور آسمانی نشانات اور تائیدات کر کے روشن نشانوں سے دنیا پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب بھی لوگوں کے امتحان کا وقت ہے. اب بھی یکرم المروع اور یوحان کا نظارہ موجود ہے. پس مبارک وہ جو خدائی امتحان کی فکر کرتے ہیں اور پھر مبارک وہ جو خدائی امتحان میں پاس ہوتے ہیں. پھر اسی شخص نے سوال کیا کہ یہ جو بڑی بڑی صورتیں قرآن شریف میں موجود ہیں کیا یہ یک بارگی نازل ہو گئی تھی؟ حضور نے فرمایا خدا تعالیٰ کا کلام ہمیشہ ٹکڑے ٹکڑے نازل ہوتا ہے اور پھر پورا حصہ بن جاتا ہے. ہم اس معاملہ میں صاحب تجربہ ہیں. جس طرح سے اب اترتا ہے اسی طرح پہلے اترتا تھا, اس میں اعتراض کی بات ہی کیا ہے؟ اور خلاف قانون کس امر کو کہا جاتا ہے؟ خلاف قانون تو جب کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی اس بات کا دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سارے اسرار کا مطالعہ کر لیا ہے اور سارے قانون قدرت کا اس نے احاطہ کر لیا ہے. پھر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ فلاں امر قانون قدرت کے خلاف ہے. مگر جب خدا تعالیٰ کی قدرت کا کوئی انتہا ہی نہیں پا سکا تو پھر یہ دعویٰ کیسے؟ ہمارے علامات کی کتاب تو بنیاد ہی ہے مگر شریعت نہیں ہے. شریعت وہی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اور جو قرآن شریف نے دنیا کو سکھلائی. ایک نقطہ نہ گھٹایا گیا نہ بڑھایا گیا ہے. خدا تعالیٰ جس طرح پہلے دیکھتا تھا آپ بھی دیکھتا ہے. اسی طرح جس طرح پہلے کلام کرتا تھا آپ بھی, صفت تکلم اس میں موجود ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب خدا تعالیٰ کلام نہیں کرتا. کیا خیال کیا جا سکتا ہے کہ پہلے تو خدا سنتا تھا مگر اب نہیں سنتا؟ پس اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو پہلے موجود تھیں اب بھی اس میں پائی جاتی ہیں. خدا تعالیٰ میں تغیر نہیں. شریعت چونکہ تکمیل پا چکی ہے لہذا آپ کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکملت لکم دینکم, المائدہ آیت 4. پس اکمال دین کے بعد اور کسی نئی شریعت کی حاجت نہیں. پھر فرمایا خدا تعالیٰ جس کو حکم دیتا ہے اسے فراست بھی عطا فرماتا ہے بشرطے کہ وہ خود اس پاک جوہر کو شرارت یا تعصب کی قدورت سے مقدر نہ کر دے. نیک تباہ حکام کو اللہ تعالیٰ تائید غیبی سے بعد ایسے امور میں جن میں حق و باطل پوشیدہ ہوتا ہے حق ظاہر کر دیتا ہے. فراست صحیحہ سے وہ اس امر کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں. پھر ان کو دلائل کی بھی ضرورت نہیں رہتی. ہمارے اس مقدمے کی حالت جو ڈگلس کے سامنے پیش ہوا تھا اس میں غور کرنے والے کے واسطے کئی نشان موجود ہیں. اصل بات یہ ہے کہ فراست اچھی چیز ہے. انسان اندر ہی اندر سمجھ جاتا ہے کہ یہ سچا ہے. سچ میں ایک جرأت اور دلیری ہوتی ہے. جھوٹا انسان بزدل ہوتا ہے. وہ جس کی زندگی ناپاکی اور گندے گناہوں سے ملوث ہے وہ ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے اور مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک صادق انسان کی طرح دلیری اور جرأت سے اپنی صداقت کا اظہار نہیں کر سکتا اور اپنی پاکدامنی کا ثبوت نہیں دے سکتا. دنیاوی معاملات میں غور کر کے دیکھ لو کہ کون ہے جس کو ذرا سی بھی خدا نے خوش حیثیت عطا کی ہو اور اس کے حاسد نہ ہو. ہر خوش حیثیت کے حاسد ضرور ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی لگے رہتے ہیں. یہی حال دینی امور کا ہے. شیطان بھی اصلاح کا دشمن ہے. پس انسان کو چاہیے کہ اپنے حساب صاف رکھے اور خدا سے معاملہ درست رکھے, خدا کو راضی کرے, پھر کسی سے نہ خوف کھائے اور نہ کسی کی پرواہ کرے. ایسے معاملات سے پرہیز کرے جس سے خود ہی مورد عذاب ہو جاوے. مگر یہ سب کچھ بھی تائید غیبی اور توفیق الہی کے سوا نہیں ہو سکتا. صرف انسانی کوشش کچھ بنا نہیں سکتی جب تک خدا کا فضل بھی شامل حال نہ ہو. خلق الانسان ضعیفا, النساء 29. انسان ناتوان ہے. غلطیوں سے پر ہے، مشکلات چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا کرے اور تائیدات غیبی اور فضل کے فیضان کا وارث بنا دے. اصل میں توکل یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو کامیاب و کامران، کامیاب و بامراد بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، سورہ طلاق آیت 10. جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے، بشرطے کہ سچے دل سے توکل کے اصلی مفہوم کو سمجھ کر صدقے دل سے قدم رکھنے والا ہو اور صبر کرنے والا اور مشکل مزاج ہو، مشکلات سے ڈر کے پیچھے نہ ہٹ جاوے. دنیا گزاشتنی ہے اور اس کے کام بھی ایسے ہی ہیں، بس انسان کو لازم ہے کہ اس کا غم نہ کرے اور آخرت کا فکر زیادہ رکھے. اگر دین کے غم انسان پر غالب آ جائیں تو دنیا کے کاروبار کا خود خدا متکفل ہو جاتا ہے. افسوس ہے بڑے بڑے حوادث روز ہو رہے ہیں مگر لوگ ہیں کہ توجہ نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے. حضرت موسیٰ کے کافر یہ اچھے تھے کہ جب ان پر عذاب نازل ہوتے تھے تب تو توجہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ ٹل جاوے تو مان لیں گے، مگر آج کل کے کافر ان سے بھی زیادہ سخت جان ہیں کہ نت نئے عذاب آتے ہیں، نئی نئی صورت میں خدا کا قہر نازل ہوتا ہے، مگر یہ ہیں کہ کان پر جو نہیں چلتی. دیکھو ایک تعاون نہیں کیسے کیسے خطرناک حملے کیے ہیں، کیسے کیسی جان گداز تباہیاں واقع ہوئی ہیں کہ ان کا ذکر سننے سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر کسی پر اثر نہیں ہوا. وہ لوگ تھے کہ ایسے اوقات میں حضرت موسیٰ سے دعا کرایا کرتے تھے، مگر یہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں معمولی بات ہے، ایسے ہی ہوا کرتا ہے اور ایسے عذاب آیا ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قدیم سے یہ وعدہ تھا کہ آخری زمانے میں طرح طرح کے عذاب آئیں گے، اس وقت بعض ہدایت پا جائیں گے اور اکثر ہلاک ہو جائیں گے. نشان تو خدا دکھاتا ہے مگر نشان سے بھی فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں اور وہ قریب ہیں. ایک شخص ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے ذکر کیا کہ ہمارے شہر میں تاؤں نے سخت تباہی ڈالی ہے، بہت لوگ تیار ہیں کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کریں، اور اصل بات یہ ہے کہ مجھے بھی تاؤں ہی حضور کے پاس لائی ہے. اس سال تاؤں کسی قدر کم ہے، اسے دل بھی سخت ہیں، دلیر ہیں، مگر کسی کو علم کیا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. اب پس مطمئن نہیں رہنا چاہیے اور قبل اس کے عذاب نازل ہو جاوے توبہ کرنی چاہیے اور خدا تعالیٰ کی طرف جھکنا اور حفاظت طلب کرنی چاہیے، مگر یہ سب کچھ اسی کی توفیق سے ہو سکتا ہے. انسان کو بعض اوقات شیطان بڑے بڑے وسوسے پیدا کر دیتا ہے، میرے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، میرے جاؤ عزت میں فرق آ جائے گا، یا وجوہ معاش بند ہو جائیں گے، یا میرے حکام اسے ناراض ہو جائیں گے، مگر یاد رکھو کہ ہدایت کے قبول کرنے سے یہ سب امور روکتے نہیں. گورنمنٹ کو تو کسی مذہب سے کچھ سروکار نہیں، اور پھر خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے اصول ایسے نہیں کہ گورنمنٹ ان سے ناراض ہو. باقی رہی یہ بات کہ رشتے ٹوٹ جائیں گے یا معاش میں فرق آ جاوے گا، سو یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جب خدا تعالیٰ کے واسطے سب کو چھوڑتا ہے اور اپنے اوپر مشکلات برداشت کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ ہر حال میں اس کا خود مددگار اور کارساز ہو جاتا ہے. 29 اپریل 1908 کو جبکہ بٹالہ سے لاہور کو جانے والی ٹرین امرتسر پہنچی، جس میں حضرت اقدس خلیفۃ اللہ فی حل الانبیاء علیہ الف الف الصلاۃ والسلام رونق افروز تھے، اور مخلصین جماعت احمدی امرتسر صدق اور عقیدت مندی کا ایک نہ رکنے والا جوش اور اپنے آقا مولا کی زیارت کے واسطے شوق بڑے دل لیے ہوئے پہلے ہی سے اسٹیشن پر موجود تھے. ٹرین کے کھڑا ہوتے تمام عقیدت مندان مخلص آگے بڑھ بڑھ کر سعادت مصافحہ اور شرف حضوری حاصل کرتے تھے. ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ میں آگے بڑھوں، اور ان کے دلوں کا شوق عقیدت ان کے چہروں سے نمایاں تھا. جذب جو خاصان خدا اور علامت بندگان عالی ہوتی ہے، اور وہ خدا کی طرف سے آنے والوں کو بطور نشان کیا تھا ہوتا ہے، اس کا یہ عالم تھا کہ اسٹیشن بھر کے جس انسان کے کان میں آپ کا نام پہنچا اس کے دل میں شوق زیارت نے گدگدی کی اور وہ بے تاجا بھاگا چلایا. وہ سلامتی کا شہزادہ اور محبوب خدا سیکنڈ کلاس ڈپارٹمنٹ میں متمکن تھا. جاؤ شوقت اور روب و وقار شہادت صداقت ادا کرنے کے واسطے حضور میں حاضر کھڑے تھے. لوگ آتے اور زیارت کر کر کے چلے جاتے تھے. پلیٹ فارم کی جانب پلیٹ فارم پر اور گاڑی کے دوسرے پہلو سے لوگ پائدانوں پر کھڑے کھڑکیوں میں سے حضور پر نور کی صورت دیکھنے کے واسطے شوق سے جھانکتے تھے. شہری کسی کو نہ ہوتی تھی. اتنے میں ایک مسلمان صاحب ماں چند آدمیوں کے تشریف لائے. حضرت اقدس نے ان کو گاڑی کے اندر بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کے سوال پر ان کو یوں مخاطب ہوئے اور فرمایا، خدا تعالیٰ کی شہادت سب سے پہلے زیادہ معتبر ہے. خدا تعالیٰ کا پاک کلام قرآن شریف ہمارے پاس موجود ہے، مسائل مختلفہ میں فیصلہ کرنے اور حق پانے کے واسطے مسلمانوں کا اول قرآن شریف ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. حضرت عیسیٰ کی حیات ابدی کی کوئی دلیل اگر ان کے پاس ہے تو ان کو چاہیے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کریں. غرض کے لیے غور کرتے ہیں تو ہمیں ان کے حق میں خدا تعالیٰ کے یہی کلام ملتا ہے کہ انی متوفی کا آل عمران فلما توفیتنی المائدہ. اب جائے غور ہے کہ آیا یہ لفظ قرآن شریف میں کسی اور نبی کے حق میں بھی آیا ہے کہ نہیں. سو ہم صاف پاتے ہیں کہ انبیاء اور ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی یہی لفظ توفی کا استعمال ہوا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اما نورینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک سورہ یونس آیت 47. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں بھی یہی لفظ نظر آتا ہے توفنی مسلمم و الحقنی بالصالحین سورہ یوسف آیت 102. اب ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس خصوصیت کی وجہ تو بتاوے کہ کیوں یہ لفظ اور انبیاء پر تو موت کے معنی میں وارد ہوتا ہے اور کیوں حضرت عیسیٰ کے حق میں آوے تو لفظ کی یہ خصوصیت بدل جاتی ہے اور یہ لفظ موت کے معنی نہیں دیتا. ان کو چاہیے کہ تعصب کو الگ کر کے گھڑی بھر کے لیے یکجو ہو کر اس میں غور کریں. گالیاں دینا تو ان لوگوں کا ایک فرض ہو چکا ہے سو دے دیں, مگر اب ہمیں شوق ہے تو صرف یہی کہ آیا تقویٰ اور خشیت الہی کو مد نظر رکھ کر اس فرقے کے منہ سے کوئی علمی بات بھی نکلتی ہے. مگر افسوس یہ بات کبھی پوری نہ ہوئی. جو حق پر ہوتا ہے اس کے ساتھ خدا کی تائید اور نصرت اس کے کلام میں قوت اور شوکت اور اس کے انفاظ میں جذب ہوتا ہے. فرمایا حیات کا مسئلہ ان کو مبارک نہ ہوا کیونکہ ان میں سے بہت سے حیات حیات ہی پکارتے بسد حضرت و ارمان گزر گئے, مگر حیات مسیح نے ان کی کوئی مدد نہ کی. اتنے میں گھنٹی بجی, وسل ہوا اور گاڑی لاہور کو چل دی.